عزیزان من، توسل ٹھیک ہے، کریں آپ توسل، شک نہ کریں، توسل ہے، لیکن جب توسل کر لیں اپنی حاجتیں خدا کے سامنے پیش کریں، جس طرح عموماً ہوتا ہے، جی مولانا کی طرف کیوں آئے؟ اس لیے کہ درخواست دی ہے کسی جگہ، وہاں انہوں نے تائید مانگی ہے، رشتہ لینے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہا مولانا تائید کرے تو رشتہ دیں گے آپ کو، اس لیے مولانا کے پاس آئے، ورنہ ساری عمر مولانا کا منہ نہیں دیکھنا تھا۔ اس مومن کی طرح جس کا گدا مسجد چلا گیا تھا، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، گدا گھس گیا اندر، اندر مولانا تھے، وہ بگڑ گئے، انہوں نے مومن کو بلایا، ڈانٹا، ناراض ہوئے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے گدے کھلے ہیں اور مسجد میں اللہ کے گھر میں گھسائیں باہر کے۔ مولانا نے ناراضگی کا اظہار کیا، مومن بھی ناراض ہوا، کہا مولانا آپ اتنے ناراض نہ ہوں، گدا ہے، نافہم ہے، سمجھ نہیں، سوجھ بوجھ نہیں ہے، گدا ہے، جانور ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا، گھسایا ہے، مجھے بھی دیکھا ہے کبھی مسجد میں آپ نے، وہ گدا ہے، آ گیا ہے آپ کے گھر میں، آ گیا ہے، ورنہ میں بھی کبھی آیا ہوں، بتاؤ میں کبھی مسجد میں نظر آیا ہوں آپ کو۔ خوب، اسی طرح عزیزان من، اگر یہ حاجتیں نہ ہوتیں، اگر یہ ہماری مشکلات نہ ہوتیں، اگر مجبوریاں نہ ہوتیں، اگر یہ خواہشات نہ ہوتیں، کیا پھر بھی ہم نام لیتے ان ہستیوں کا؟ پھر بھی ہم اللہ یاد آتا ہمیں؟ پھر بھی خدا کو یاد کرتے ہم؟ حاجتیں کھینچ کے لے آئیے خدا تک، اور حاجتیں باعث بنی ہیں، بلا ہو حاجتوں کا کہ بلا ہوا خدا بھی یاد دلوا دیا، وہ بلا ہو ان حاجتوں کا کہ ہمیں اہل بیت کی بھی یاد دلا دی کہ یہ درخواستیں قبول ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے، اور اگر پتہ چل جائے کہ نہ اور بھی داتا صاحب پر بھی قبول ہوتی ہیں، وہاں بھی چلے جائیں گے، درخواست ہی قبول کروانی ہے، آپ کے ہاں نہ سے ہی کسی اور کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ عزیز من، توسل کر کے اکتفا نہ کریں، قانے نہ ہو جائیں، حاجتوں کے سامنے حضرت زہرا کو پیش کر کے حاجتیں قبول کروا کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے حضرت زہرا کا حق ادا کر دیا ہے، وہ حکمت وجودی ہے حضرت زہرا، فلسفہ وجودی ہے حضرت زہرا، جس کی خاطر خدا نے سیدہ نساء عالمین کا نمونہ سنوارا، یہ اسوہ حسنہ، حضرت زہرا کے نام پر ساری حاجتیں لے کر بھی پھر بھی زہرا منتظر ہیں کہ میری ضرورت تمہاری زندگیوں کے لیے ہے، نہ تمہاری حاجتوں کے لیے، تمہاری نجات کے لیے میں آئی ہوں، اور پوری بشریت کی نجات کے لیے ہیں۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ مقدس ہستی ہیں حضرت زہرا، اور حضرت زہرا اسی لیے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں چونکہ بڑا مقام ہے، مانوی شخصیت ہے، بزرگ ہستی ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، معصومہ ہیں، عصمت ہیں، اس وجہ سے ہم جب بھی حضرت زہرا کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، خدا ہماری حاجتیں پوری کر لے گا۔ نہ عزیز من، خداوند تعالیٰ نے اگر اس مقصود کے لیے حضرت زہرا کو پیدا کیا ہوتا تو حضرت زہرا کو فرشتہ بنا دیتا، کافی تھا فرشتہ ہونا، لیکن حضرت زہرا کو اس انسانی قالب میں، اس عالم میں پیدا کیا، وہ بی بی جس کی ولادت کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اس قدر عظیم اہتمام کیا کہ پہلے رسول اللہ جیسی ہستی کو خلق کیا، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ عظمیٰ جیسی ہستی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا معصومین کا، اور اس کے بعد خلقت حضرت زہرا عمل میں آئی، یہ اسوہ حسنہ خدا نے بشریت کو عطا کیا، ہدیہ خدا ہے، کس لیے؟ کہ بشر اس ہدیے سے نجات پائے۔ یہ مطلب جو بارہا عرض ہوا ہے، یہاں بھی اس باس کی تکمیل کے لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں امامت و ولایت کا تصور، شیعہ کی بات کر رہا ہوں میں، تشیع کے ذہنوں میں جو رائج تشیع ہے، امامت و ولایت کا تصور صوفیانہ ہے، یہ تفسیر تصوف کی تصویر ہے و تفسیر ہے جو ہم نے ذہنوں میں بٹھا لی، اپنی کتابوں میں بھی لکھ لی ہے، اور اسی کو پڑھاتے بھی ہیں، اسی کو پڑھتے بھی ہیں، اسی کو پھیلاتے بھی ہیں، اسی پر خوش بھی ہیں، اس کو مان کر اس پر ایمان لا کر کے ہم امامیہ ہیں۔ امامت کی یہ تفسیر الہی و قرآنی نہیں ہے، صوفیانہ ہے۔ صوفیوں کا امام ایک ایسی مقدس پاک و پاکیزہ ہستی ہوتی ہے، گناہ سے پاک، آلودگیوں سے پاک، اور بالکل عملی زندگی سے دور، کنارہ کش، عملی میدان کوئی بھی اس کا نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری اس کے پاس نہیں ہوتی، کوئی مسئولیت اس کی نہیں ہوتی صوفیوں کے امام کی۔ نہ کوئی سیاسی منصب ہوتا ہے، نہ کوئی سیاسی اختیارات ہوتے ہیں، نہ کوئی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کوئی اجتماعی سماجی مقام ہوتا ہے، منزلت ہوتی ہے، بلکہ اگر اجتماعی سیاسی کاموں میں آ جائے صوفیت کے معیار سے گر جاتا ہے۔ صوفی اس کو اپنا پیشوا نہیں مانتے اگر صوفیوں کا پیشوا سیاست میں آ جائے، اجتماعیت میں آ جائے۔ صوفیوں کا پیشوا اگر تلوار اٹھا کے جنگ میں آ جائے، وہ یہ کہتے ہیں اب یہ قابل احترام نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تلوار اٹھا لی ہے، یہ تو خون بہانے لگا ہے، یہ تو جنگجو ہو گیا ہے۔ خب آپ کا پیشوا کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارا پیشوا ایسے ہو، بالکل لا تعلق۔ اگر کوئی گالی دے تو بھی اس کو دعا دے، اگر کوئی تماچا مارے تو بھی اس کو دعا دے، اگر ایک تھپڑ پہ گال مارے دوسرا گال خود ہی اس کے آگے رکھ دے، ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا رخ خود اس کے سامنے کر دے کہ ظالم کو زحمت نہ ہو، گھوم کے نہ آنا پڑے دوسری طرف مارنے کے لیے، اس کی زحمت کو آسان کرنے کے لیے خود اس کے آگے۔ خوب یہ ہے صوفیت کی معنویت کا نام، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں گوسفندی معنویت۔ ان ایام میں ہم یہاں حوضے میں توفیق اللہ تعالیٰ کی ایک ان عزیزوں کے سامنے تفسیر مثنوی اسرار خودی علامہ اقبال کی بیان ہوئی، آج بھی اسی کا سبق تھا، اور اتفاقاً یہی بات قریب قریب گزری ہے کہ علامہ اقبال توجہ دلاتے ہیں مسلمانوں کی کہ گوسفندی اسلام سے پرہیز کرو، گوسفندی رہنما سے پرہیز کرو، گوسفندی عالم سے پرہیز کرو، گوسفندی مبلغ سے اجتناب کرو، مفکر سے اجتناب کرو، گوسفندی سلسلے سے دور ہو جاؤ۔ گوسفندی سلسلے سے مراد ایک تمثیلی بیان ہے علامہ اقبال نے جو ذکر کیا ہے، کہ تمثیلی مثال کے ساتھ بیان کیا، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، کبھی مچھر کی مثال، کبھی کسی پانی کی مثال، ندی کی مثال، دریا کی مثال، اور ان مثالوں سے حق و باطل و ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اولیاء الہی، ان کی روش بھی قرآنی روش، علامہ اقبال کی بالخصوص، کہ مثالوں کی مدد سے مطلب کو آسان بیان کرتے ہیں۔ گوسفندی دین، گوسفندی اسلام، گوسفندی مذہب۔ کس مذہب کا نام ہے؟ جو شیر کو بکری بنا دے۔ مثال ان کی یہ ہے کہ جنگل تھا، چراگاہ تھی جس میں بھیڑ بکریاں رہتی تھیں، وہیں شیر آ گئے، شیروں نے دیکھا کہ یہاں پر بھیڑ بکریاں چرتی ہیں فراوان، تو شیروں کی خوراک بھیڑ بکریاں ہیں، لہذا وہ چراگاہ میں شیر بھی آ گئے، شیروں نے آ کر بکریوں کا شکار شروع کیا اور ان کو چیرنا پھاڑنا شروع کیا، نوچنا شروع کیا۔ بکریاں تنگ آ گئیں، خوف زدہ ہو گئیں، سہم گئیں، لرز گئیں، گھبرا گئیں، اور بیٹھ کر میٹنگیں کرنے لگیں، تدبیریں کرنے لگیں کہ اب ان شیروں سے کیسے نجات پائیں۔ کسی بکری نے کہا چراگاہ چھوڑ جائیں، کسی نے کہا ہجرت کر جائیں، کسی نے کہا تقیہ کرتے ہیں، کسی نے کہا کچھ اور کرتے ہیں۔ باہر کیف ایک دانا بکری، سمجھدار بکری، جہان دیدہ بکری، علامہ اقبال کے بقول وہ گرگ باران دیدہ بکری، گرگ باران دیدہ یعنی بہت تجربہ کار، جس نے سختیاں جھیلی ہوئی ہوں۔ خوب یہ بکری آئی سامنے، اس نے دوسری بکریوں سے کہا تم پریشان نہ ہو، میرے پاس تدبیر ہے، حکمت ہے، میرے پاس باقاعدہ منصوبہ ہے، میں اس منصوبے سے چراگاہ کو شیروں سے پاک کر دوں گی۔ خوب کیا کرو گی؟ ایک طریقہ یہ ہے، بکری نے سوچا کہ میں بکریوں کو شیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کروں، ان بکریوں کے اندر دل شیر پیدا کروں۔ اس نے کہا یہ مشکل پروجیکٹ ہے کہ بکری میں شیر کا دل پیدا نہیں ہوتا، گوسفند بھیڑ کو کہتے ہیں، گوسفند میں شیر کا جگر پیدا نہیں ہو سکتا، اگرچہ انبیاء کا راستہ یہی ہے. اللہ نے ابابیل کے ذریعے فیل کو مارا، قرآن کی مثال ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارسل الیہم طیرن ابابیل. فیلوں کی طرف ابابیل بھیجنا سنت الہی ہے، ابابیلوں میں جگر فیل پیدا کرنا یہ سنت الہی ہے، ابابیلوں میں قوت فیل پیدا کرنا یہ سنت خدا ہے، جس کو علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے کہ ممولک کے دل میں جگر شاہین پیدا کرنا اور کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا دل پیدا کرنا یہ سنت خدا ہے. انبیاء و ائمہ مربیان الہی اسی لیے آئے ہیں کہ کمزوروں کے دل میں طاقت بھر دیں، ان کو قوی کر دیں، ان کو نڈر کر دیں، ان کو بے باک کر دیں. لیکن گوسفندی طریقہ یہ ہے کہ نہ، بکریوں کو شیر نہ بناؤ، بیڑوں کو شیر نہ بناؤ، بلکہ شیروں کو بکری بنا دو، شیروں کو بکری بنا دو، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. لہذا اس بکری نے ہمت کی، کہا میں یہ کام کرتی ہوں، گئی شیروں سے مذاکرات شروع کیے، ان مذاکرات میں بکری کامیاب ہوئی. کیا مذاکرات کیے؟ شیروں کو درس دیا، اس نے مذہب سکھایا، معنویت سکھائی، اخلاق سکھایا، اس اخلاق کے ذریعے شیر کی طاقت کی مذمت کی، شیر کی قوت کی مذمت کی. ہر وہ چیز جو شیر کی شخصیت اور شیر کی عظمت کا باعث تھی اس کی مذمت کی، کہا تیرے اندر یہ یہ عیب ہیں، تو طاقتور ہے یہ عیب ہے، تو شکاری ہے یہ عیب ہے، تیرے اندر زور ہے یہ عیب ہے، تو بہت پھرتیلا ہے یہ عیب ہے، یہ جرم ہے، شخصیت تیرا وقار اس سے ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے جانور تجھ سے محبت نہیں کرتے، تو ہر دل عزیز نہیں ہے. بس کیا کرے، اسے کہا کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تو گوشت کھاتا ہے، تو شکار کرتا ہے، اگر تو سبزہ کھا، سبزیاں کھا، گوشت کھانا چھوڑ دے، تو بہترین مخلوق جنگل کی بنے گا، معزز، محترم، قابل احترام اور معنویت ہی معنویت. ابھی تیرے منہ سے بو آتی ہے، شیر کے منہ سے بو آتی ہے کیونکہ گوشت کھاتا ہے، دانت بھی صاف نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا، صرف کھاتا جاتا ہے، وہ منہ سے بو آتی ہے. اس نے کہا کہ اگر تو سبزیاں کھا، اگر تو گھاس کھا، خوشبو جدھر جائے گا خوشبو کے جھونکے تجھ سے پھوٹیں گے، کوئی اگربتی جلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے وجود سے مانوی شعائیں نکلیں گی، نور کا ایک مجسمہ ہوگا، تیرے چہرے سے نور برسے گا، تیرے وجود سے نور برسے گا، تیرے سراپا سے نور برسے گا. ہر چیز کی اس نے شیروں والی چیز کی مذمت کر کے، اور اسے کہا کہ اگر تو گھاس کھا، نورانیت تیرے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. خوب، شیر کو پسند آئی یہ باتیں، دھوکے میں آیا اور اس نے گھاس کھانا شروع کیا اور نورانیت کا سفر، معنویت کا شروع کیا، اور آخر کار بکری سے بھی زیادہ کمزور و بکری سے بھی زیادہ نابود و ناتوان ہو گیا. یہ مثال ہے علامہ اقبال کی کہ گوسفند نے، بکری نے شیر کو اپنا مذہب سکھایا، شیر سے شیری چھین لی، شیر سے شخصیت چھین لی، شیر سے اس کا وجود چھین لیا، اس کی شناخت چھین لی، اس کی خودی چھین لی. ایسا مذہب، ایسا اسلام، ایسا مکتب جو ملت سے اس کی خودی چھین لے، اس کی شخصیت چھین لے، یہ گوسفندی مسلک ہے.